فرمائے قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اب دیکھیے یہی ایسے وقتوں میں جب کوئی حق پہ آپ کا ساتھ نہ دے نا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس کا جواب ہے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی, بس تو میں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. یعنی جب لوگ ساتھ نہ دیں تو آپ کیا میں بھی نہ کروں؟ نہیں, آپ شروع کر دے, اکیلے کر لیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے, یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. آج ہم بھی مارے مارے پھر رہے ہیں, آج ہمیں بھی واقعی کو راستہ نہیں ملتا. فلا تسأل القوم الفاسقین, اور آپ نافرمان قوم پر ترس نہ کھائیں, یعنی ایسے لوگوں کو پھر چھوڑ دیجئے. انہوں نے خود یہ راستہ چوز کیا ہے تو پھر ان کو اس پہ چلنے دو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ دے دے. اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے اس کے بارے میں چند باتیں ہیں کہ یہ واقعہ حضرت آدم اور حوا کے بالکل فرسٹ ہینڈ بچوں کا ہے, یعنی صلبی بچے تھے جو حابیل اور قابیل دو بھائی تھے, دونوں نے کسی وجہ سے قربانی کی. ایک کی قربانی جو اخلاص کے ساتھ تھی وہ قبول ہو گئی, دوسرے کی قبول نہ ہوئی. چاہیے یہ تھا کہ جس کی قبول نہیں ہوئی وہ یہ سوچتا کہ میری قبول کیوں نہیں ہوئی, میں اپنی وہ ریزن ڈھونڈ لوں, بجائے اس کے یہ کرنے کے اس نے حسد کیا. یعنی حسد میں یہ بڑا خوبصورت واقعہ جو کوٹ کیا جا سکتا ہے کہ سگے بھائیوں کا حسد کس حد تک پہنچا کہ جس کو حسد ہوا اس نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا, پہلا قتل تھا دنیا میں, نہ پتا تھا مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, آپ کھڑا بیٹھا دیکھ رہے بھائی کی لاش کو کیا کروں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا اور دو کووں میں لڑائی ہوئی, اس میں سے ایک مرا. جب نیچے گرا تو دوسرے کوے نے زمین کھودی اور اس اپنی چوچ سے اور اس میں اس کوے کو دفن کر دیا. یہ سارا منظر یہ دیکھ رہا تھا. اس کو دیکھ کر اس کو گلٹ ہوا کہ دیکھو مجھے تو اتنی عقل نہ آئی کہ اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دوں, تو کوے کو عقل آئی. تو لہٰذا یہ واقعہ آپ کو بہت سارے مورلس دے گا, لیکن قصہ پورا ہم ساتھ ایک پڑھیں گے. فرمایا وتلو علیہم نبأ آدم بالحق, اور ذرا ان آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بغیر کسی کمی بیشی کے سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا, اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے, اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا, یعنی آپ ذرا یہاں غور کیجئے گا اچھے لوگوں کی کیا خوبی ہوتی ہے, اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, یعنی کہ ٹٹ فور ٹیٹ, برائی کا جواب برائی سے نہیں دوں گا, میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. کیا پتہ چلا جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا وہ ظلم کے جواب میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ خود سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے, ظالموں کے ظلم کا بس یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان پانے والے تھے. فباس اللہ غرابا, پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر, میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکالتا, اور اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. یہاں آپ دیکھیے کہ دو بھائیوں کے بیچ میں یہ جو معاملہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. اس میں چند باتیں ہمارے عمل کی. پہلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا تکبر بعض دفعہ اس طرح بھی توڑتا ہے کہ جانوروں کے ذریعے سے اس کو کچھ باتیں سکھا دیتا ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو اس بات پہ افسوس نہیں ہوا کہ میرے ہاتھ سے میرے بھائی کا قتل کیوں ہو گیا, بلکہ افسوس اس بات پہ تھا کہ میں اس لاش کو چھپا نہیں پا رہا. آج بھی آپ دیکھیے فکشن اور ہارر موویز اور جتنی بھی اس طرح کی فلمیں ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ زور یہ ہوتا ہے کہ جرم کو چھپایا کس نے خوبصورت, وہ ہیرو ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ جانوروں سے رہنمائی لی. کوے جیسا خود کو کرنا چاہ رہا ہے لیکن اپنا بھائی جس نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے آگے ہاتھ نہیں اٹھائے اس جیسا نہیں ہوا. اور اصل میں اس کہانی کی بھی کہیں نہ کہیں جا کر ڈوری ایولیشن کے نظریے سے جاتی ہے کہ جانوروں کو اپنا امام بناؤ تاکہ پھر نیوٹ بنو جب تم گندے کام کرو. آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہماری یوتھ کو سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ کسی طرح مان جاؤ کہ ہم جانوروں سے ہی ایوالو ہوئے ہیں, ایولیشن کی تھیوری, تاکہ جانور کپڑے نہیں پہنتے ہم بھی نہیں پہنیں گے, ان میں فری سیکس ہے ہم میں بھی فری سیکس ہے, جانور کسی حد تک بچوں کو پالتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے. تو آج آپ دیکھیے انسانیت کو ہڈن میسیجز یہی ہیں کہ بزرگ ہیں ان کو آپ ڈالیے اولڈ ہومز میں اور بچوں کو کچھ عرصہ پال لیجئے اور اس کے بعد آپ چھوڑیے اور جائیے اپنے کام کیجئے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ پہلا قتل تھا انسانیت میں جو ہوا. اب اس کے بعد کیا ہوا, وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا, اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کر دیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ کیا پتہ چلا یہ تورات کی آیتیں ہیں؟ جیسے آج اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے نا، تورات میں بھی قتل کی سزا قتل تھی۔ اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ ڈاکٹرز کے لیے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اگر واقعی اچھے جذبے سے کوئی ڈاکٹر بن کے اپنی انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنر ہے کہ آپ لوگوں کی بیماریاں دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، کیسے لڑتے ہیں لوگ؟ ان کے دیے ہوئے احکامات کو نہ مان کر، اور زمین میں اس کے لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں۔ ان کی سزا یہ ہے، آپ لکھ لیجئے، یہ جو آیت ہم پڑھے نا، یہ ڈکیتی کی سزا ہے، ڈاکہ پڑ گیا۔ چوری کی سزا تو ہے ہاتھ کاٹنا، لیکن ڈاکہ ڈالنا اس سے بہت بڑا فعل ہے، اس کی سزا اس سے بھی بڑی ہے۔ کیا ہے سزا؟ کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ کتنا پیارا اسلام کہ جو ہر چیز میں توبہ کی گنجائش رکھتا ہے۔ فرمائے فعلمو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ اب وسیلے کی بات ہے، بعض لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں اور بعض ہر چیز کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ اس ایک آیت میں آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ کن چیزوں کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کے کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اس کی قربت کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسلہ سے دو چیزوں کو ملانے والی چیز۔ انسان کس چیز کا وسیلہ بنا سکتا ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ آپ بنا سکتے ہیں۔ جب آپ دعا کریں تو آپ کہیں، یا اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کی قسم، تو اپنے غفور ہونے کے وسیلے سے، تو اپنے الودود ہونے کے وسیلے سے، اس طرح مانگ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ اپنی کسی نیکی کا وسیلہ بھی مان سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے کوئی ایسی نیکی کی جو کسی کو نہیں پتہ، کوئی آپ کے اس نیکی کو ایڈمائر نہیں کرے گا، آپ نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کی، اور آپ اس نیکی کو کر کے کہتے ہیں، مالک میں نے یہ صرف تیرے لیے کی، یہ بھی وسیلہ۔ ایک بڑا معروف واقعہ جو آپ میں سے بہت ساروں نے سنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ نے نہ سنا ہو، کہ تین لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور بارش ہوئی تو غار کا دروازہ بند ہو گیا، پتھر ایک آگے گر گیا۔ بڑی کوشش کی اس کو ہٹائیں لیکن وہ ہٹ نہیں سکا، تو انہوں نے کہا کہ اب اور تو کوئی طاقت نہیں ہے جو ہماری مدد کرے، آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری کسی نیکی کی وجہ سے وہ ادھر راستہ بنا دے۔ تینوں نے اپنی ان یوژل نیکیوں کا ذکر کیا۔ ایک نے اپنی محبت کا ذکر کیا کہ کیسے اپنی کزن سے اس کو محبت تھی لیکن اللہ کے ڈر سے اس نے اس کے ساتھ برا فعل نہیں کیا۔ پھر دوسری طرف ایک نے کہا کہ میرے ماں باپ تھے بوڑھے اور میں ان کو دودھ پلانے کے لیے ساری رات ان کے پاس کھڑا رہا لیکن ان کو اٹھایا نہیں کہ کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، یہ بات کی۔ تیسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک ملازم تھا، وہ بغیر تنخواہ لیے چلا گیا تو میں نے اس کے پیسوں کی بکری خرید لی۔ کچھ عرصے میں وہ ایک بکری سے کتنی بکریاں ہو گئیں، تو جب وہ واپس آیا میرے پاس تو میں نے ایک بکری نہیں دی، ساری دے دی کیونکہ وہ اس کے پیسوں سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عمل تیرے لیے، اور واقعی دیکھیں تینوں عمل عام حالات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اگر تجھے ہمارا یہ عمل پسند ہے تو راستہ کھول دیں، تو ایک ایک کر کے وہ راستہ کھل گیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی نیکیاں، کوئی نیکی ایسی ضرور کر کے نہ چھپا دیں، جیسے والیٹ میں آپ نے کوئی نوٹ چھپایا ہوتا ہے، کسی مشکل میں کام آئے گا، جب کچھ نہیں ہوگا نکال لیں گے۔ اسی طرح کچھ ایسی نیکیاں ضرور کریں چھپا کے، بالکل کوئی اشتہار اس کا نہیں، کچھ کسی کو نہیں، اللہ کا اور آپ کا معاملہ۔ چاہے آپ اس میں کسی کو معاف کریں، کسی کو کوئی کچھ دیں، کسی کو سکھائیں، کچھ لیں، بغیر شہرت سے انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ایک وسیلہ بن جائیں گی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا آپ کا تعلق جڑے گا۔ پھر آپ دیکھیں، جاہدو، جد و جہد کرو، سٹرگل کرو، اٹ موسٹ کوشش کرو، اللہ کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو ہٹاؤ، اللہ کا کام کرتے رہو۔ کبھی نفس بیچ میں آتا ہے، کبھی خاندان، کبھی برادری، ساری زندگی ایک بندہ جہاد کرتا رہتا ہے، چاہے کبھی اس نے تلوار بھی نہ پکڑی ہو۔ آپ کو راستے میں کئی چیزیں روکتی ہیں لیکن آپ کہتے نہیں ہیں، اللہ یہ تیرے لیے کام کیا ہے، میں نے اس کو لینا ہے۔ اور یقین کریں، ایک ایمان والے کو تو چاروں طرف سے لڑنا پڑتا ہے۔ ایک طرف وہ ابلیس سے لڑتا ہے جو چاروں وقت اس کو الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے، اس کے لشکر ہیں۔ دوسری طرف انسان کا اپنا نفس ہے جس کو آپ خواہش کہتے ہیں، اس کی سرکشی ہے. تیسری طرف دنیا میں وہ انسان جو اللہ کے دین سے پھرے ہوئے ہیں، جو غلط چیزوں میں لیتے ہیں، ٹیمپٹیشن ہے، آپ کو غلط غلط چیزیں دکھاتے ہیں. اور چوتھی طرف ایک سسٹم ہے، معاشرہ، جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرنے پڑتے ہیں، کیا کریں، مجبور ہیں. ان چاروں طرف کی جنگوں کے بیچ میں وجاہدو، محنت تو کرو. دیکھیے یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، قبر میں بہت آرام کریں گے. صحابہ ساری زندگی تڑپتے رہے، 23 سال تک صحابہ نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، تھک کے نہیں بیٹھے، 2-4 سال میں بیٹھ کے تھکتے. میں کہتی ہوں خوش قسمت ہے جن کو شروع میں موت آ گئی، اجر ان کا بھی برابر ہے. لیکن جو آخر تک تبوک تک رہے، بعد میں بھی انہوں نے کام کیے، کیونکہ یہ کام کب ختم ہوگا؟ جب دنیا سے کفر ختم ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم فلاح چاہتے ہو تو تمہیں زندگی میں سٹرگل کرنی ہوگی. اور میرے آپ کے لیے آج نیکیوں کے بڑے مواقع کھلے ہوئے ہیں. جب کچھ لوگ کام کریں، کچھ نہ کریں، تو وہ چیز بہت قیمتی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، ایک چیز ہے، اس کا ریٹ بڑھ گیا، کب؟ جب بہت سارے لوگ اس کو کر رہے ہیں. ایک وہ وقت ہوتا ہے کوئی لے ہی نہیں رہا تو لوگ کہتے ہیں سیل لگا دو. آج دین کا کام کرنا ابس ہے، وظیفے پڑھنے آسان ہیں، چلے کرنے آسان ہیں. اب آپ اس سیل لگی نیکیوں کو لے لیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں دین کا کام کرنا سیل پہ لگا ہوا ہے. جب کوئی نہیں کر رہا تو اللہ آپ کو دے رہا. ہو سکتا ہے اچھا کرنے والا کوئی ہوتا تو اللہ مجھے موقع ہی نہ دیتا. میرے میں کون سی اتنی خوبی ہے، اللہ نے مجھے آج کیوں دی کہ اور ہے ہی نہیں کرنے والا، چلو بھائی اسی کو بٹھا دو. تو ہمیشہ اس کا ڈر رکھیں کہ اللہ تو میری اس نعمت کو قبول کر لے، ورنہ آگے کیا ہوگا. اب اگلی آیت کو اس سے جوڑ کے دیکھیے، حسرت بھری ہوئی ہے. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری دنیا کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ بھی، اور وہ یہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روزے قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی. آج دیں گے تو قبول ہوگا، کل کون لے گا ہمارے ہاتھ سے؟ مرتے وقت بھی کوئی نہیں لے گا، بعد کی باتیں تو دور کی ہیں. اور ان کو دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. آج میرے آپ کے ایسٹس میری اپنی ذات کی صورت میں ہوں، میرے بچوں کی صورت میں، میری سکلز کی صورت میں، میرے مال سونے چاندی کی صورت میں، آج دے دیں ہم اللہ کے راستوں میں تاکہ کل ان کا ریٹ نہ گر جائے. آگے چور کی سزا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، واللہ عزیز حکیم. اور اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا ہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب اور وہ دانا بین ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد پھر توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. چور کی کیا سزا ہے؟ دیکھیے کہ چوری کرنا، چوری لفظ پہ ہاتھ کٹنا، بعض لوگ اس پہ بڑا نیگیٹو سوچتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے. پہلے وہ پورا معاشرہ بنایا گیا کہ جہاں کسی کا ایک پین، ایک پینسل، ایک ربڑ بھی کوئی اٹھانا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. صحابہ کرام اتنے کیوریس تھے اس بات پہ کہ ہم کسی کی کوئی چیز کی طرف نظر بھی نہ بھریں. معاشرے سے بھوک ختم کر دی گئی، دنیا میں بالکل ایک اپنے ملک میں سکون کیا گیا، جس کی آج مثال آپ کو سعودی عرب دکھے گا. ہر ایک کو اس کے حقوق دیے گئے. اب آپ بتائیں کہ سعودی عرب میں اگر آج بھی اسلامی سزائیں لگی ہوئی ہیں تو آپ حج عمرے پہ جائیں، کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں؟ پورے سال میں شاید ایک دو اکا دکا کیس ہوتے ہیں. ہم ایک لاسٹ عمرے میں تھے، ہوٹل میں سامان چھوڑتے ہیں نا، تو ان سے پوچھا گیا کہ قیمتی سامان ہے تو کمرے میں چھوڑ دیں، عمرہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا بے فکر ہو کے چھوڑیں. کیوں؟ کہتے ہیں جتنے لڑکے یہ ہوٹل میں کام کرتے ہیں، جب وہ آتے ہیں نا ادھر باہر کے ملکوں سے، سب سے پہلے ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے کسی کی ایک پینسل بھی پکڑی تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے. کہتے ہیں آج تک چوری ہوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، اس کے برعکس میں نے امریکہ میں جا کے دیکھا جو وہاں کے چوریوں کے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے واسطہ نہ ڈالے. وہ کہتے ہیں اب ہم نے مقدمے بھی کوئی نہیں لکھنے کیونکہ چور تو پکڑے ہی نہیں جاتے. تو یہ اسلامی سزائیں بوجھ نہیں ہیں، یہ ان چیزوں کو روکنا ہے. جب لوگ ہمدردی کرتے ہیں، ہائے چور کا ہاتھ کاٹ دیں، تو ہمدردی کس سے ہوئی؟ چور سے ہوئی. اسلام کی ہمدردی کس سے؟ جن کی چیزیں چوری ہوتی ہیں ان سے. تو لہٰذا ایسی سزاؤں اور ایسی باتوں کو ہم کو کبھی نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے میں غفور رحیم ہوں، میری حکمتیں ہیں. تمہارا خیال ہے میں اتنی بڑی ذات تمہیں اتنے الٹے غلط فیصلے کراؤں گا، میں اچھے فیصلے کرتا ہوں. علم تعلم، اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز کامی دکھا رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو دکھ ہوتا تھا، غصہ نہیں آتا تھا، آج دینداروں کو غصہ آنے لگتا ہے لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھ کر. تو ایک سچے ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ بے دین لوگ دنیا دار لوگوں کی غلط باتوں پہ دل تو جلتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, غصہ نہیں آئے گا کیونکہ ان بیچاروں تک بات نہیں گئی. دین سیکھنے والے, دین سیکھے ہوئے اپنے لوگوں کی باتوں پہ غصہ آ سکتا ہے, لیکن بیچارے بھولے بھالے انجان لوگوں پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دکھ اور دکھ سے پھر دعا کیجیے. فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواههم, ہاں وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے, یا ان میں سے ہوں جو یہود بن گئے جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے نبی کی محفل میں آتے نہیں تھے لیکن خبر پوری رکھتے تھے, کیا ہوا کیا ہوتا ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے باتوں کو بدلنا ہوتا تھا. کیسے؟ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کی اصل جگہ متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں باہر جاتی تھی. کیونکہ ایک بندہ پانچ منٹ آپ کے پاس آ کے بیٹھے اور اٹھ کے چلا جائے, ہو سکتا ہے اس پانچ منٹ میں آپ کے بریک ہوئی ہو, مثال کے لیے بتا رہی ہوں. اب وہ جا کے کہ توبہ توبہ, وہاں کیا کرنا ہے دورہ قرآن میں جا کے, کان پڑی آواز نہیں آ رہی تھی, وہ تو سنتے ہی نہیں ہے, وہاں تو شور ہی بڑا ہے. بھائی آپ کب گئے؟ اس وقت ارے بھائی وہ تو بریک تھی. اچھا وہ تو قرآن کا تو وہاں نام بھی نہیں. تو جو آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کو پکڑ کے بیک کراس کر کے وہیں ٹریش کر دیا کرے. بہت سارے فتنے پھیلنے کی وجہ صرف اور صرف آؤٹ آف کانٹیکس اور بے موقع باتیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچا کے رکھے. اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے کہ مانو نہیں تو نہ مانو, جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. آئیے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا. دعا کریں اللہ میرے دل کو پاک کر دے, مجھے گندے دل کے ساتھ نہ رکھنا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے, یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو, اور اگر آپ انکار کر دو تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو, اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیں یہود بھی مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اپنے مقدموں کے فیصلے کروانے کے لیے. آج جب مسلمز نے نان مسلموں میں رہتے ہوئے مسلم عدالتیں قائم نہیں کی, کیونکہ ابھی تو ہم اپنے ملکوں میں بھی اسلام نہیں لا سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے, اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. انا انزلنا التوراۃ, اب یہ جتنی اگلی آیتیں نا اس کو بڑے شعور سے سنیے گا. تین مختلف مذاہب کا تقابل اور اس دور کی الہامی کتاب کو لاگو کرنے کا حکم ہے. بہت خوبصورت آیتیں, اور آج کے دور میں واقعی امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کی کلیئر پکچر آپ کو اس میں دکھے گی. سب سے پہلا مذہب تورات کا والوں کا یعنی یہود کا تھا, پھر انجیل اور پھر قرآن, تو تینوں کا تقابل ہے. اور یہ سورت مائدہ میں بہت ساری آیتیں تورات اور انجیل ہی کی ہیں, آپ نوٹ بھی کر رہے ہیں نا, وَكَتَبْنَا عَلَى بَنِي اسرائیل, تو یہ کس کی بات ہے؟ بنی اسرائیل کی بات ہے نا. تو کسی کا اگر دل چاہتا ہے نا کہ ہم بائبل پڑھیں یا تورات انجیل پڑھیں, تو آپ ان کو دعوت دیں کہ آپ قرآن پڑھ لیجئے. قرآن میں ان پچھلی کتابوں کی وہ ساری باتیں پریزروڈ ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے تھی. اب تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں انہوں نے اور کیا ڈال دیا. تو سیکیورڈ وے کیا ہے کہ آپ قرآن میں سے پڑھ لیجئے کہ تورات اور انجیل کیا تھی. ان ننزل نت تورات افیح خدم و نور, ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی, سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے, اسی طرح ربانی اور اخبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. پس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو, اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. اس حصے کو ہائی لائٹ کیجیے, آگے دو اور بھی کرواؤں گی انشاءاللہ. پہلی بات, تورات کو نازل کیا کیوں؟ تاکہ اس کو لاگو کرو. دیکھیے اللہ کی کتاب کیوں آتی ہے؟ چمنے چاٹنے کے لیے, قسمیں کھانے کے لیے, اس کی خوبصورت کیلیگرافی لکھ کے لگا دو, اس کا چھوٹا سا قرآن بنا کے لاکٹ بنا کے گولڈ کے سانچے میں ڈال لو؟ نہیں, اس لیے آتی ہے کہ اس کے مطابق حکم دو, اس کے مطابق زندگیاں بسر کرے. تورات آئی تو وہ لوگوں سے ڈر گئے, چھوڑ دیا, اللہ نے کہا یہ کافر ہے نہ شکرے ہیں. حالانکہ تورات میں کیا تھا؟ یہ آیت جو یہ تورات کی ہے جب ہم پڑھنے لگے ہیں, وہ کتب نہ علیہم فیہا, اور ہم نے لکھا ان میں, اس پر, اس میں, کدھر؟ تورات میں. क्या अन्न नफ्स बिन नफ्सी। तौरात में हमने यहूद पर यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और तमाम जख्मों के लिए बराबर का बदला। फिर जो कसास का सदका कर दे तो वो इसके लिए कफ़ारा है, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला न करें वही ज़ालिम है। तो यहाँ बात ख़त्म हुई तौरात की, उन्होंने अपने दीन को नाफिज नहीं किया, बस एक बरकत की किताब बना के सजा लिया दिलों में। फिर अल्लाह ने मौका दिया नसारा को, क्या फिर हमने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा। तौरात में से जो कुछ इसके सामने मौजूद था वो उसकी तस्दीक करने वाले थे, और हमने इनको इंजील अता की जिसमें हिदायत और रोशनी थी, और वो भी तौरात में से जो कुछ उस वक्त मौजूद था उसकी तस्दीक करने वाली थी, और खुदा तर्स लोगों के लिए सरासर हिदायत और नसीहत थी। हमारा हुक्म था कि अहले इंजील इस कानून के मुताबिक फ़ैसला करे जो अल्लाह ने इसमें नाजिल किया, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला ना करें फ़ाउलाइका हुमुल फासिकून, वही फासिक है। हाईलाइट करें पीछे क्या आया, काफिर, यहाँ का फासिक, सेम रूल। अपने वक्त में यहूद के उलमा ने तौरात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने दी लोगों को, बरकत की किताब बनाया। बाद में अल्लाह ने नसारा को मौका दिया, उन्होंने भी यही कुछ किया। अब आ गई बारी आपकी मेरी, यहाँ से मुसलमानों का किस्सा जिस पे हमें वाकई कान रख के सुनना है। वंजल नई लई कल किताब बिल हक, फिर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ ये किताब भेजी जो हक लेकर आई है। ये कौन सी कुरान किताब है? अल कुरान। और अल किताब में से जो कुछ इसके आगे मौजूद है इसकी तस्दीक करने वाली और इसकी मुहाफिज़ निगेबान है। बस तुम अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक लोगों के मामलात का फ़ैसला करो। और क्या बताया कि लोगों के मामलात का फ़ैसला इस कुरान के मुताबिक करो, और जो हक तुम्हारे पास आया इससे मुंह मोड़ कर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। क्या बताया? इस्लाम के निज़ाम को नाफिज करो, कुरान के मुताबिक फ़ैसले करो। हो रहे हैं आज हमारे मुल्कों में 60, मेरे ख्याल मोर देन 60 ईयर्स हो गए, 61 ईयर्स हो गए होंगे शायद पाकिस्तान को बने हुए। आपको हैरत होगी कि अभी भी लीगली वहाँ ब्रिटिश लॉ लगा हुआ है। ये जवाब है इसका। 60 साल में जो कौम अपना कानून ना इस्लाम के मुताबिक कर सकी वो वहाँ इस्लाम नाफिज कैसे करेगी? ये आज पाकिस्तान में समेत दुनिया के उन तमाम मुल्कों में जो कहते ख़ुद को मुसलमान मुल्क हैं और कानून पे राज़ी गैरों के, अल्लाह ताला कहते हैं दूसरों की ख्वाहिशों को छोड़ दो। जब हम नॉन मुस्लिम से पूछेंगे वो तो कभी दुनिया में हमें इस्लाम को नहीं लाने देंगे। इसीलिए फरमाया हमने तुम में से हर एक के लिए एक शरीयत और एक राह अमल मुकरर की है, अगरचे तुम्हारा खुदा चाहता तो तुम सबको एक उम्मत भी बना सकता था, लेकिन उसने ये सब इसलिए किया कि जो कुछ इसने तुम लोगों को दिया है इसमें तुम्हारी आजमाइश करे। अब करो क्या? फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत करो, एक दूसरे से आगे जाओ। क्यों? इल्लल्लाह मरजीउकुम जमीया, आखिरकार तुम सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, फिर वो तुमको ख़बर दे देगा, फिर वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। असल ज़िंदगी का ख़ुलासा ये। अब देखिए रमज़ान का तो पैगाम ये है, हदीस में आता है कि जब रमज़ान का महीना करीब आता है तो एक फ़रिश्ता पुकारता है, या बागी अल खैर अकबिल अकबिल अकबिल, ए खैर को चाहने वाले भाग, जल्दी कर, जल्दी चल। और एक दूसरा फ़रिश्ता पुकारता है, या बागी यशर्री अक्सर अक्सर, ए शर करने वाले, बुरे काम करने वाले, रुक जा रुक जा। आज मेरा आपका भी यही काम होना चाहिए, हम लोगों को दावत दें कि खैर की तरफ चलो। ज़िंदगी तो गुजर जाएगी लेकिन नेकियां बढ़ जाती हैं, उसका अजर वक्त और हालात के मुताबिक। अल्लाह ने कहा कि आज सौम ली व नाजी भी ही, रोज़ा मेरे लिए, इसका अजर मैं दूंगा। तो रोज़े में जितनी नेकियां करते हैं उसका अजर भी अल्लाह ही देता है। तो अल्लाह ताला हमें नेकियों में भागने ला करे, नेकियों से नहीं भागना, नेकियों की तरफ भागना है। कहा कि तुम करो क्या, अब नबी सल्लम को वाज़े हुक्म है। ये हैं वो आयतें जो हमसे इस बात का तकाजा करती हैं कि इस्लामी निज़ाम राइज होना चाहिए, अदालतों में भी, घरों में भी, और इंसानों की ज़िंदगियों में। वनहकुम बैनहुम, पस नबी तुम अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक इन लोगों के दरमियान मामलात का फ़ैसला करो, और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। होशियार रहो, ये लोग तुमको फितने में डालकर इस हिदायत से ज़र्रा बराबर मुनहरिफ ना करने पाएँ। جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہے۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں لفظ حکم الجاہلیہ کو ہائی لائٹ کیجیے گا۔ ڈکشنری میں کہتے ہیں ماں قبل الاسلام ہو الجاہلیہ، اسلام سے پہلے کا جو کچھ فعل کام عمل تھا نا وہ جاہلیت تھا۔ آج میں اور آپ اگر مسلمان معاشروں پہ نظر ڈالیں تو کیا کیا چیزیں ہمیں جاہلیت کی دکھتی ہیں؟ اب دیکھیے جاہلیت سے میں عورتیں، اسلام سے پہلے کی جو حالت کیا تھی، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج الٹرا ساؤنڈ کروا کر بیٹی کو ایبارٹ کروا دیتے ہیں۔ اسلام سے پہلے سود کا عام لین دین تھا، آج سود کے بغیر کہتے ہیں دنیا نہیں چلتی۔ کرنا فی بیوتکن ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی، وہاں تو لفظ بھی جاہلیت کیا ہے کہ عورتیں سج بن کے اپنی خوبصورتی باہر دکھاتی تھیں، کیا آج بھی ایسا ہے؟ عورت خوبصورت لگ سکتی ہے، عورت اچھی بھی لگ سکتی ہے، لیکن غیروں کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کو دکھاتی پھرے۔ تو جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ اپنی خوبصورتی کو چھپائیں۔ آپ کو اللہ نے جاہلیت سے نکال کر اسلام کی روشنی دی ہے، لیکن کب جاہلیت آتی ہے اس کی وجہ اگلی آیت میں ہے۔